مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان جو کلام پاک کی ایک تیسری سورہ ہے اس کی یہ آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی. ترجمہ سے پہلے حق تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام سے کچھ نصیحتیں نقل کی اور جو کہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی. وہ نصیحتیں جو تھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حقوق اللہ پہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق اور احکام کا بیان تھا. لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ اس میں نہیں فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. لیکن ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اس لیے حق تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا. یہ لقمان علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں ہے. تو یہ فرمایا, پھر اس کے حقوق بتایا, ماں باپ کے حقوق بتایا. اور حضرت لقمان علیہ السلام نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر نہیں کیا, اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ خود غرض ہے باپ ہو کے کہہ رہے ہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں. چونکہ اس کے بغیر یہ جو مضمون تھا نصیحت کا حضرت لقمان علیہ السلام کا, یہ ناتمام رہ جاتا, نامکمل رہتا. اس لیے درمیان میں حق تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا اور یہ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے. اور پھر اور حقوق ہیں کلام پاک کی اور آیات میں آئے, لیکن یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ یوں فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے تو ماں باپ کے حقوق کو نہ بھولنا. ابھی آیت ہے فَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد, دیکھو ماں کا اتنا حق ہے, والدین کا حقوق ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں, ماں باپ کی عظمت اندازہ کیجیے, ماں باپ کے حقوق بہت ہیں اور وہ اسی سے ظاہر ہے کہ کلام پاک میں کہا رہا ہے تمہاری ماں نے زوف اٹھا کر تمہیں پیٹ میں رکھا, پھر 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر سر کیا کیا صحبتیں ماں باپ اٹھاتے ہیں. اور آر کلام پاک میں اور جگہ اس کا ذکر ہے کہ ان کے سامنے آواز کو بلند مت کرو, ان کو جھڑکو نہیں, ان کے سامنے ڈھیلے بن کے رہو, عاجز بن کے رہو وغیرہ وغیرہ. بالکل جھک کے رہنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ, تعظیم ان کی بہت ضروری ہے, ان کے حقوق میں سب سے اول ان کی تعظیم ہے, ان کی عظمت ہے, ان کے سامنے جھک جاؤ. لیکن آج کل افسوس جہاں ہم اور چیزیں نہیں کرتے, ماں باپ کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کرتے. اس کے بعد لیکن اس کے باوجود یہ اتنے حقوق ہیں, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو, تو ان کا کہنا نہ ماننا. یعنی یہ عام بچے یہ تو شرک کے بارے میں ہے, لیکن شرک کے علاوہ بھی اگر ماں باپ معصیت کا حکم دیں, گناہ کا حکم دیں, تو ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے. ان کی بات کا ماننا وہاں تک جائز ہے جہاں تک وہ گناہ کا حکم نہ دیں. لیکن ان کی تعظیم بہر صورت ہے, اسی لیے فرما دیا یہاں پر کہ تم ان کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ بسر کرنا, گرچہ کہ وہ تمہیں گناہ کے لیے کہتے ہوں, شرک کے لیے کہتے ہوں. اور یہاں یوں فرمایا کہ وہ یوں کہیں کہ تو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو, یوں نہیں فرمایا کہ جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کیونکہ اگر ماں باپ یا کوئی بھی کسی گناہ کے اوپر کسی کو کہے بیٹے کو, تو اس کے پاس تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اپنی دانش میں. لیکن کلام پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس دلیل ہے, تمہارے پاس, تم تو دیکھ رہے ہو, تم تو سمجھ رہے ہو, یعنی تم سمجھو کہ یہ جو چیز کہی جا رہی ہے تمہیں, تم کو تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ معصیت ہے یا شرک ہے, تو تم اس میں شریک نہ ہو. لیکن ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرو. لیکن آج بندہ جو عرض کرنا چاہتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق وغیرہ کے بارے میں عرض کرنا نہیں تھا, لیکن یہ آیت اس لیے پڑھی گئی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو میں کروں گا آج, یہ آیت پوری پڑھی ہے. فرمایا کہ یہ آیت کا پورا پڑھنا اس لیے ہے کہ یہ ادب ہے آیت کا, اس لیے پڑھی گئی. ویسے بھی ضروری مضمون تو ہے, لیکن جس چیز کا آج عرض کرنا ہے وہ اس آیت کا یہ حصہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کہ تم اسی کی راہ چلنا جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے راستے پر رہنا جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو. تو اسی کا عرض کرنا, اسی کا بیان حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ نے ایک وعظ میں کیا, یہی آیت پڑھی ہے. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب میرے شیخ, انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی ہے, اور لیکن بیان اس کا کیا ہے. کیونکہ ماں باپ کے حقوق تو بہرحال معلوم ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی, لیکن اس وقت ہمارا جو حال ہے اور ہمارے سے مراد دیندار, کیوں ہم یہاں جو بیٹھے ہیں سب دیندار ہیں ماشاء اللہ, یا پھر کسی دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. میرا خطاب تو انہیں لوگوں سے, اوباش, شرابی, زانی, دین سے متعلق نہیں, بالکل ہی بے بہرا خاندانوں کے لوگوں سے تو میرا کوئی واسطہ نہیں, نہ خطاب ہے نہ ہم ان کو خطاب کر سکتے ہیں, وہ خطاب عام یہ علماء کا کام ہے. میرا خطاب دین داروں سے ہر سال, میں سال بھر کے بعد آتا ہوں, مجھے مشاہدہ ہوتا ہے گمراہی کا ایک طوفان ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. فحاشی ہے, عریانی ہے, بے پردگی ہے, تصاویر ہیں, موسیقی ہے, فیشن ہے, نام و نمود ہے, سب گناہ کی شدید باتیں ہیں. ان میں بجائے کمی ہونے کے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی کمی تو ہونی چاہیے, حالانکہ مصیبتیں بہت عام ہو رہی ہیں, دہشت اور خوف کی فضا ہے, اور طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں, طرح طرح کی تکالیف ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بیماریاں اس لیے دیتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ, ڈھیلے پڑ کر حق تعالیٰ کا کہنا ماننا شروع کر دو, اس لیے بیماریاں دیتے ہیں. بیماریاں ہیں, تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن کہیں کوئی تغیر نظر نہیں آتا, وہی خرافات. اگر گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ بیماریوں کی وجہ سے اس ٹیلی ویژن کو باہر پھینک دیا گیا ہو, کبھی کوئی سنا آپ نے سوال؟ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں خرافات, جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام استحضاء اور ان کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی کسی کے کان پہ جونی نہیں تھی کہ اس قدر ہم پہ پریشانیاں ہیں, اس کو بند کریں. یہ بے پردگی جو گھروں گھروں میں رائج, میں پھر عرض کرتا ہوں, میں دینداروں کی بات کرتا ہوں, میں اپنے دوست اور احباب اور متعلقین کی بات کر رہا ہوں, ان شریف خاندانوں کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی طور سے دیندار خاندان, ان کا یہ حال ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے کسی قسم کا کوئی تغیر اپنے اندر لانے کو تیار نہیں. تو کیا وجہ ہے, آخر کیا ہو رہا ہے؟ بتانے والے بتا رہے ہیں, بعض دینی حلقے بھی ہیں, واعظ بھی ہو رہے ہیں, کتابیں بھی چھاپی جا رہی ہیں, اسلام کے نام کے اوپر جماعتیں بھی ہیں, تبلیغ بھی ہے, مدارس بھی ہیں, خانقاہیں بھی ہیں, اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تغیر کہاں آ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے, ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بیماریاں اور پریشانیاں ہوں اور ہم کو یہ فکر نہ ہو کہ ہم گناہ چھوڑ دیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ وجوہات تو بہت سی ہیں, اور جو حضرات جانتے ہیں اور دانشور ہیں, علماء ہیں, دیندار ہیں, بڑے بڑے حضرات ہیں موجود, وہ جانتے ہوں گے وجوہات. یہاں پہ ایک پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے. ایک انتشار کا عالم ہے, انتشار کا عالم دینی حلقوں میں صورت ہو گیا ہے کہ کہیں اگر کوئی بات پوچھنے جاؤ کہ یہ حلال ہے یا حرام, تو ایک جگہ سے کچھ جواب ملتا ہے, ایک جگہ سے کچھ جواب. میرا تو یہ مشاہدہ, آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, تو وہ ابھی 40 سال پہلے کی بات ہے, اسی شہر میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے 10-12 خلفاء موجود ہیں, اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے بعض ایسے لوگ خود اس مجلس میں موجود ہیں جن کو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے, اس سے بیعت بھی ہوئے ہیں, پھر بھی ہوئے ہیں دنیا میں حال ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, ایسا انتشار اور اختلاف نہیں تھا, جہاں جاؤ ایک ہی بات ملتی. میں نے اس زمانہ دیکھا, اس کے مشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے, اور شہر تو میرے خیال میں 10-12 ہزار مقابل میں سے مولانا جسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مولانا بنونی رحمۃ اللہ, ایسے ایسے اقابر تھے, اور جہاں جاتے ایک ہی بات ملتی, دو باتیں ہمیں کبھی نہیں, کہیں اختلاف نہیں تھا. ہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء نے درگاہیں قائم کی, خانقاہیں قائم کی, اور جہاں آپ چلے جائیں اس زمانے میں ایک ہی بات ملتی تھی, اور وہ بات ہوتی تھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی رائے لڑاتا ہو. اس زمانے کا جو حال دیکھ چکے ہیں لوگ 30-40 سال پہلے کا ان بزرگوں کی موجودگی میں, وہ کہیں خود رائے نہیں دیکھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء. جب بھی یہاں بیان سنا ایک ہی بات سنی, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے, یہ فرماتے تھے, یہ فرماتے تھے, بھجتی زیور پہ عمل کرو, بھجتی زیور پہ عمل کرو, یہی سنتے آئے. آج ایک خلفشار, آج کا نوجوان, ہمارے نوجوان زیادہ متاثر ہے, اور حتیٰ کہ بڑے سب کا حال ایک طرح طرح کی برائیاں پھیل چکی ہیں, فحاشی میں اتنا ہے, فحش تصاویر دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پر جاتے ہیں, طرح طرح کی اچھے دیندار لوگوں کی بتا رہے ہیں, دیندار لوگوں کے نوجوانوں کو تو چھوڑ دیجئے, بعض لوگ جو والدین ہیں جن کے بچے ہیں اور جو نانا دادا بن چکے ہیں ایسے بھی ہیں, وہ بھی انٹرنیٹ کی فحش فلمیں دیکھے بات نہیں آ رہی, یہ تو خاص تو ایک دو نہیں کثرت سے جواب ہے. وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو اعتماد تھا دین کے اوپر, دین کے مقتداؤں کی وجہ سے وہ ہٹ گیا ہے, ختم ہو گیا. جہاں جاؤ ایک نئی بات نظر آتی, جہاں جاؤ ایک نئی نظر, یہاں سے مسئلہ پوچھو کچھ اور, یہاں سے مسئلہ پوچھو کچھ اور. تو سوال یہ ہے کہ ہم کس کی اتباع ہیں؟ یہ سوال اس وقت بڑا آپ سب محسوس کرتے ہوں گے, ہر ایک محسوس کرتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں اس سوال کو پیش کر دیا, پورا آواز سنایا کہ ہم اتباع کس کی کریں. یہ کلام پاک کی آیت میں بھی اسی سوال کا جواب ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں, کس کو فالو کریں, کس کے پاس جائیں, اس کے بارے میں بات کرنا ہے. تو اس کی راہ چلنا, وتبع سبیل من اناب الی, حق تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کا پورا سامان ہدایت میں دی دیا کہ تم اسی کی راہ چلنا جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو, جو منیب اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اس کی کچھ خصوصیات ہیں وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ وقت ملا کر, کہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں. خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واعظ میں جو اس آیت سے شروع ہوا ہے آخر میں اس سے ان کی پہچانیں بتائیں, یہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا پہچانیں ہیں جن کے پاس تم جاؤ, ہر ایک کے پاس نہ چلے جاؤ, وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور چونکہ شب برات ہے قریب, اگر موقع ملتا اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا, کیونکہ اس کے بارے میں بھی اب یہی ہے اختلافات پیدا ہو گئے. حالانکہ ایک زمانہ تھا شب برات کے بارے میں ہمارے بزرگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا, یہی میں عرض کر رہا ہوں. شب برات جیسی چیز میں بھی ایک جمعہ ایک مسجد میں کچھ اور بتایا گیا, اور ایک اور مسجد میں جو ہمارے ہی دیوبندی سلسلے کے لوگوں کی مسجد ہے کچھ اور بتایا گیا کسی اور بڑے مفتی کا نام لے کر. تو یہ بتائیے خلفشار پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور بہشتی زیور میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے آج کل کے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ بھی ہوں, کیا ان کو دماغ نہیں دیا گیا؟ اللہ نے دماغ دیا ہے, تیز ہے, زمین ہے, یہ دیکھیں گے نہیں کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے, ایک جمعہ کے میں یہ بتایا جا رہا ہے, ایک جمعہ کی دوسری مسجد میں یہ بتایا جا رہا ہے. آپ خود سوچیے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے صورت حال میں آدمی کیا کرے؟ یہی ہے جواب. اس کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو, اس کے طریقے کی اتباع کرو جو کہ منیب اللہ, جس کو انابت حاصل ہے. انابت کہتے ہیں کہ اس کو رجوع اللہ حاصل ہے, اور اس کا مفہوم اس آیت کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو جو حق تعالیٰ کے احکام کا معتقد ہو اور عامل ہو, اس کو اعتقاد ہو, علماً وہ صحیح اعتقاد کا حامل ہو, حرام کو حرام سمجھتا ہو, حلال کو حلال سمجھتا ہو, اور حرام کو حلال کرنے کے پیچھے نہ پڑ جاتا ہو, اور وہ جو کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان پہ عمل بھی کرتا ہو. یہ تو یعنی بنیادی طور سے چیز بتا دی گئی, اس کی شرح ابھی آ جائے گی کہ وہ ہیں کون لوگ. پھر اس بات کی اہمیت دیکھیں, اس بات کی اہمیت حق تعالیٰ نے کیسے دلائی. فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کی اہمیت بتانے کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم اسی کی راہ چلنا جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو, پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے, تم سب میرے پاس آؤ گے اور میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو. یہ جو حصہ ہے آیت کا یہ صرف تاکید کے لیے ہے, کیونکہ ہاں وہی ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, اس کی راہ چلو جو منیب اللہ ہے, ورنہ تم میرے پاس آؤ گے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم اپنی نفسانی خواہش میں گرفتار, تم ان کے پاس جایا کرتے تھے جو تمہارے حسب منشا فتوے دے دیں, حسب منشا احکام بتلا دیں. تم شب برات کا روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو, تم ان کے پاس جاتے ہو جو تمہیں یہ کہیں کہ شب برات کا روزہ ہے ہی نہیں, اس کی جڑی کاٹ دی. حالانکہ شب برات کا روزہ, اب دیکھیے اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو گیا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے, اس زمانے میں بڑے بڑے حضرات تھے, مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور یہ جو علماء حضرات تھے یہ ایک ایک چیز کو جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اس پہ کوئی سوال ہوتا تھا اس کو کرتے تھے. کئی جگہ کے اوپر سوال کیے گا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کیسے حضرت, یہ کیسے حضرت, چھپنی تو نہیں کہ بہت بڑے سارے یہ بڑے بڑے علماء حضرات, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی مشہور علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء حضرات, یہ سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو مانتے تھے. تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا یا ان کے خلاف کو صحیح سمجھا جائے گا, آپ خود سوچیں. مثلا میں آپ کو مثالاً دے رہا ہوں, ابھی اس کے بارے میں تفصیل کر دوں گا, کیونکہ رمضان برات بھی ہے اور یہ بہت اہم رات ہے, اور ہمارے حضرات نے ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی کہ دیکھو اس کی رات میں تم عبادت کرنا اور اس کی دن میں روزہ رکھنا اگر ہو سکے نفل ہے, لیکن مستحب فرمایا اس کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا بشتی دیور میں یہ تحریر فرمایا کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے. ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. آج ہماری مساجد میں نام لے لے کر فلاں فلاں کر کے کہ نہیں اس کی کوئی اصل نہیں, اگر تم کو رکھنا ہے یہ روزہ تو ایام 20 کا سمجھ کے رکھو, اگر رکھتے ہو ورنہ مت رکھو, یہاں تک کہتے ہیں. آپ گواہ ہیں, آپ نے سنا, اور نام ایسے حضرات کا لیا جاتا ہے جن کا ہم نام زبان سے نہیں لے سکتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور انہی کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, یہ خلفشار ہے. اس لیے اس آیت کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ کس کو فالو کریں, کس کے پاس جائیں. من انا بھائی نہیں, مسئلہ ہے پوری قوم کا, پوری ملت کا مسئلہ ہے, پوری امت مسلمہ کا حقیقت میں مسئلہ ہے. صرف خلفشار یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں کس کے پاس جائیں, وہاں جائیں جہاں سے آپ کو آخرت مل جائے, اس کا طریقہ تو یہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی, اور اس رات میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے. تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کریں, چاہے قرآن شریف پڑھ کر, چاہے کھانا کھلا کر, چاہے نقد کسی کو دے کر, چاہے ویسے ہی دعائے بخشش کر دے, تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے. اس کے علاوہ جتنے بکھیرے لوگ کر رہے ہیں وہ بدعت ہے, بدعت کو بھی صاف کر دیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واعظ, کم سے کم 3-4 تو میرے پاس ہیں جن میں شب برات کی فضیلت اور اس کے روزے کی فضیلت ہے. ایک واعظ ہے اکمال العدہ, اس کے صفحہ نمبر 441 پر, برکات رمضان کے نام کا ایک مجموعہ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں, کہ رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ روزے سے ایک گنا مناسبت ہو جائے. کیا فرمایا سوچیے ذرا, پھر سے پڑھ دوں, رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی، روزے کو فرمایا مشروع ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جڑی نہیں ہے، یہ بیکار ہے، یہ بدعت ہے. میں نے کل اس صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ شب برات کا روزہ مستحب نہیں ہے، تو یہ آپ ہمارے تمام اہل اللہ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بدعتی تھے، کیونکہ وہ مستحب سمجھ کے رکھتے تھے. اور حبشتی سے اور حبشتی زیور میں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے موائد میں اس کو مستحب کہا ہے. اب آپ کی پتہ نہیں کہاں سے دلیلیں آئیں یہ مستحب نہیں ہے. اگر مستحب نہیں ہے اور کسی عمل کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مستحب ہے اور کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے. تو ہمارے سارے اقابر بدعت میں مبتلا ہو گئے. ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب ہمیشہ رکھتے ہیں تاکید کی. یہ تو خیر مثالاً نرس کر دیا کہ یہ خلفشار کہاں سے آ گیا. بچے زیور میں کچھ لکھا ہے اور دوسرے لوگ آج کل کے علماء کچھ بتا رہے ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہاں جائیں؟ کس چیز کے اوپر ہم اعتماد کریں؟ بچے زیور پہ اعتماد کریں یا نہ کریں؟ بھائی بچے زیور تو چھپتی رہی اور مواعظ چھپتے رہے، جہاں بھی کوئی چیز غلط ہوئی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظام تھا کہ دیکھو کوئی چیز ہو، کسی کو اعتراض ہو تو وہ لکھے، ایک عالم اس کے لیے یا ایک جگہ مقرر کیے تھے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے جانچے اور اس کے بعد اگر غلطی ہو تو رجوع کر لے. اور ایک رسالہ اسی نام کا شائع کرایا کہ میں اتنی ان باتوں سے رجوع کرتا ہوں. یہ تو ایسی 100 سال سے ایسی پکی ایک کتاب ہے، اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ ایک کتاب بحثی زیور اور پھر کچھ اور کتابیں جیسے تعلیم الدین ہے، حیات المسلمین ہے، فرض السبیل ہے، یہ صرف ہمارے دین کے لیے بالکل کافی اور شافی، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور من انابا الیہ، کون من انابا الیہ تھا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ، اللہ کے ولی تھے. اگر من انابا الیہ کی تعریف کسی پہ صادق آ سکتی ہے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو کیوں نہیں تم ان کے پیچھے چلنے کا تو حکم ہو گیا. تو بس سب سبیل من انابا، اس کے راستے کو پکڑو، اس کے راستے کو پکڑو جو منیب اللہ ہے. کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ نہیں تھے؟ یہاں کے سارے اکابر اس کو بڑے بڑے منیب اللہ کیا، وہ تو اللہ کے ولی بلکہ اولیاء کے سردار تھے اپنے وقت کے. لیکن میں آپ کو اخبار دیتا ہوں، ایک ہمارا معمول ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو رات کو کسی وقت کوئی وقت مقرر کر لو اور یہ چند کتابیں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو سنانے کرو، بچوں کو، دین کو. ایک بچتی زیور فرمایا اور کافی زیادہ نہیں، صفا 200 اور موائد حکیم الامت رحمۃ اللہ اور حیات المسلمین، یہ حدیث شریف منتخب حدیث شریف ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہے اور عجیب ہے. صفا 200 پڑھ لو اور اس کے بعد حق تعالیٰ سے دعا مانگو. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں بچے تھے، بچے بڑے ہو گئے، ہم میاں بیوی دو آدمی رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام اٹک گیا ہے، بچے آئے ہوئے ہیں، ان کے ویزے وغیرہ معاملے میں ایک بڑی سخت ایکشن پیش آ گئی، اب کیا کریں؟ ارے بھائی کتاب میں ناغا ہو گیا، آؤ بیٹھے، آج بیٹھے. کبھی ایسا نہیں ہوا تیر بہتر، یا اللہ اس کتاب ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا مانگا، بالکل تیر بہتر. ہمیشہ ایسی ایسی چیزیں پیش آئیں کہ مہرانوں میں تفسیر کہاں کروں. تو لیکن یہ اتنی برکت کی کتابیں، خلفشار اتنا ہو گیا ہے کہ حق نظر نہیں آتا کدھر جائے. بچتی زیور ایک کتاب ہے، اس کو پکڑ لو، اس وقت یہی ہے. ایک اور آپ کو قصہ سنو، اسی انہی بات وہی ایک ہے کہ اس خلفشار کے وقت میں ہم جائیں کہاں. ابھی حال میں مجھے ادونا نہیں آتا، اتنی رسپت پر نہیں خلفی ہستا جا رہا ہوں، رونا نہیں آتا، لیکن مجھے رونا آ گیا. ہوا یہ کہ میرا کام تو کمپیوٹر سے ہوتا ہے، پیشہ کا ایسا ہے پڑھانے کا، کمپیوٹر کا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے بہت واسطہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرات کی دعاؤں سے تصاویر کو نہیں دیکھتا، پوری کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اشتہار ضرور آتا ہے جن کو انٹرنیٹ سے واسطہ ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں یا کوئی کاغذ لٹکا لیتا ہوں کہ وہ تصویر جب آئے تو ہم کو نظر نہ آئے، کیونکہ حرام ہے تصاویر کا دیکھنا. تصاویر تو حرام ہے، تصاویر کے اوپر تو اس قدر وعید ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب، جب ریاض میں حج محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفان، تو وہ بھی وہاں پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے. تو وہ اپنا جو شماخ کہتے ہیں، جو غسلہ، یہ شماخ جو اوپر رومال اوڑھتے ہیں، وہی لباس وہ پہنتے تھے. اور بھی انگریزی دونوں کے بہت بڑے ماہر ہیں. تو جہاں کسی میٹنگ وغیرہ میں جانا ہوتا تھا, جہاں کیمرے کا امکان ہوتا تھا, وہاں فوراً وہ اتنا لٹکا لیتے تھے تصویر کھینچنا ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت جو تصویر کھینچے گا اس کا گناہ ہے, آپ کیوں اتنا بچتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی چاقو مارے تو چاقو مارنے والے کو گناہ ہوگا, لیکن نقصان تو تمہارا ہوگا, تمہاری تصویر کھینچے گی تو تمہارا نقصان ہوگا, اتنا بچتے. آج کیا انقلاب آ گیا ہے؟ کیا دین بدل گیا؟ کیا احادیث شریفہ بدل گئی؟ کیا قرآن کی آیات بدل گئی؟ آخر ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کے دین کو کیوں نہیں پکڑے ہوئے؟ پرانے لوگوں کے دین کو کیوں بدل دیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ 100 سال پیچھے چلے جائیے اور وہاں سے 1400 سال تک چل جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک, آپ کو ایک ہی دین ملے گا. اور یہ ساری خرافات دین میں, دینی خرافات سبھی پچھلے 100 سال کے عرصے میں نکلی ہیں, یہ سب غیر مسلم ہیں. کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک کو پکڑ لیجئے, حکیم الامت مولانا اشرف علی خان, مجدد تھے اپنے وقت کے, اور اب تک کوئی اور مجدد آیا نہیں, اور بقول شخص سے کوئی مجدد نہیں آیا. اب حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو جائے گا. یہ خاتم المجددین فرمایا کہ خاتم المجددین ہیں, ان کو پکڑ لیجئے آپ, ان کی کتابیں ابھی تک موجود ہیں. اور کس کو پکڑیں گے؟ اگر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی کتابیں کو آپ نے پکڑ لیا اور ان کے اوپر عمل کیا تو اس میں حرج کیا ہوگا آپ کا, یہ بتائیے. کیا یہ غلط لکھا ہے اس میں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی. اور یوں فتوے نکلتے رہے, نئے نئے نکلاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پرانے لوگوں کی باتوں پہ کیوں نہ عمل کریں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہوا, آپ کے آنسو نکل آئے کہ وہ میں گیا انٹرنیٹ کے اوپر اور تو پتہ معلوم کرنا تھا, ایک دینی مدرسے میں ایک صاحب کا پتہ معلوم کرنا. ہمارے بزرگوں کا مدرسہ ہے, ہمارے بزرگوں کا اثر ہے, مبارک ہے, ہمیں عزت ہے, جنہوں میں وقت ہے, سب کچھ ہے. میں وہاں گیا پتہ معلوم کرنے کے لیے, تو وہاں پہ لنک تھے, یعنی وہاں پہ آپ کلک کریں تو اب کہ فلاں فلاں یہ یہ علماء ہیں, ان کی ویڈیو بنی ہوئی, ویڈیو اندازہ کیجیے علماء کی ویڈیو, انا للہ دیکھی جلد, اس پہ کلک کیا تو وہاں تو منظر ہی دوسرا ہے. وہاں تو ان کی تصاویر اس ویڈیو کے اشتہار کے لیے ہیں اور یہ یوٹیوب کہلاتا ہے. تو یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہیں ہمارے علماء کی, ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے حضرت سے, حضرت ڈاکٹر فیض اللہ کا. بس یہ دیکھ کر مجھ کو آنسو آئے, یا اللہ یہ کیا, جس جگہ وہ ویڈیو ہیں وہ یوٹیوب چلاتی ہے, وہاں پہ علماء کی ہمارے ویڈیو ہیں اور ساتھ ساتھ فحش ویڈیو کی, دوش بدوش ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں یہ کہتا ہوں کیا ضرورت ہے اس ویڈیو کو بنوانے کی جس سے اتنا برا تحسر پیدا ہو جائے؟ کیا آواز کافی نہیں ہے؟ آواز کافی ہے, اپنی شکل دکھانے سے کیا فائدہ؟ تو یہ عالمیہ ہے کہ آج یہ حالت ہے جس کو حرام کہتے تھے ہمارے بزرگ سارے مل کر, وہ آج اس قدر افراتفری کا شکار ہو گیا کہ فحش اور ننگی تصاویر والے ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بزرگوں کی ویڈیو موجود ہیں, اور اس میں وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے, جو ویڈیو والا اسٹیشن ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یقین میں نہ پڑیے گا, ورنہ اپنا یہاں اسی لیے میں عرض کرتا, پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا, دیکھیے ایمان سوز واقعات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بہشتی زیور میں عقائد ہیں, عقائد کی فہرست دیکھ لیجیے آپ, عقائد کی فہرست میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے, نہیں ہے, اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر اتفاق ہے. گناہ کو حلال آپ نے سمجھا تو ایمان چلا گیا. اتنی بڑی سخت بات کے قریب ہی کیوں جاؤ؟ گناہ کو گناہ کہو اور گناہ کو گناہ سمجھو, اور ہمارے بزرگوں نے جو پرانے بزرگوں نے وہ فتویٰ دیا ہے بس اس پہ قائم رہو. آج کل کا کوئی اعتبار نہیں, جب یہ حالت ہے تو کیا اعتبار کریں؟ کیا اعتبار کس کی اعتبار کریں؟ اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان کی اعتبار کرو جو منیب اللہ ہے, منیب اللہ یہ نہیں کر سکتا, جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ ان فضولیات میں نہیں پڑ سکتا. تو بہرحال میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ دیکھ کر, یا اللہ یہ ہمارے یہ اقابل, یہ بزرگ لوگ, ان کا یہ حال. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے بہت فرق ہوگا, بہت افسوس ہوگا, جن پیسہ دیا یہ گمراہی کا انداز, آخر سے آخرکار تو گمراہی پھیلے گی. انہوں نے کہا کہ جی ہاں, انہوں نے کہا کہ وہی وقت آ گیا ہے کہ حکیم النمت رحمۃ اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میری کتابیں لے کے کونے میں بیٹھ جانا اور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے رضا نفس کا علاج کرتے رہنا. بالکل یہی وقت, کہیں جائیں گے, کہاں جائیں, کون ہے منیبین, کہاں ہے منیبین, اس بات سے کہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ بات حق تعالیٰ نے بہت اہمیت دی اس بات کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ اتباع کے معنی تو سب کو معلوم ہے, اتبع من, اتبع سبیل من اناب الیہ, اس کی اتباع کرو جس کا جو اس کے راستے کی اتباع کرو, اس کے طریقے کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کا منیب ہو, منابت اللہ اس کو حاصل ہو. فرمایا لیکن اس کے محل میں اختلاف ہے کہ اتباع کے قابل کون ہے, یہ انہوں نے فرمایا, اختلاف کا لفظ فرمایا. لیکن اب انتشار ہے اور خلفشار ہے, کہاں جائیں گے اس میں, ایک پہلو تو اس کا ایک پہلو اور ہے اس کا, مسائل میں کس طرح ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ فرمایا کہ ائمہ مجتہدین, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ ائمہ مجتہدین چونکہ قرآن و حدیث کے سمجھنے والے مان لیے گئے, اس لیے ان کی مخالفت خدا اور رسول کی مخالفت, ان کی مخالفت کسی ایک کو پکڑ لو اور اس کے پیچھے گو حدیثیں کسی شخص کو ان سے زیادہ معلوم ہوں, دیکھیے فرماتے ہیں بعد میں, گو حدیثیں کسی شخص کو ان سے زیادہ معلوم ہوں مگر کثرت معلومات سے کوئی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا. مجتہدین کو حق تعالیٰ نے خاص شان عطا فرمائی, مجتہد ہر ایک نہیں ہو سکتا. ائمہ گزر گئے, ائمہ مجتہدین ہم میں اور ائمہ, دیکھے گئے ہم میں اس زمانے کے حکیم الامت, ہم میں اور ائمہ مجتہدین میں بہت فرق ہے, ان میں جو کمال ہے وہ ہم میں نہیں ہے. پھر فرمایا عوام کی مثال ایسی ہے جیسے عام رائیت, اور علماء کی مثال ایسی ہے جیسے وکیل وکلا, اور ائمہ مجتہدین کی مثال ایسی ہے جیسے ہائی کورٹ کے جج, یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ لیجیے. تو عوام کو علماء کی مخالفت کب جائز ہوگی؟ عوام کو علماء کی مخالفت جائز ہوگی. میں یہ نہیں کہتا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسی انابت اللہ کے بارے میں آخر میں فرمائیں گے کہ کن علماء کی اتباع کی جائے, ان کی بھی انابت اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں سے غلطی نہیں ہوتی, بلکہ غلطی ہو جاتی. اب یہ کہتے کہ خبردار, غلطی تو ہر ایک ہوتی ہے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اقرار کیا, صحابہ نے اپنی غلطیوں کا, اشتہادی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں. یہ کیسے ہمارے یہ بن گئے کہ آج جو ہے غلطی نہیں کر سکتے؟ ہر شخص اپنے شیخ یا اپنے جس کا وہ عالم ہے موثقی یہ رکھتا ہے کہ نہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے, بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اشتہادی غلطی تو ضرور ہوتی رہتی ہے. لیکن ہم اشتہادی غلطی میں ان کی اتباع نہیں کریں گے, ہم تو قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے لیے گئے. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں سے غلطی نہیں ہوتی, بلکہ غلطی ہو جاتی, مگر اس کا پکڑنا عوام کا کام نہیں بلکہ علماء ہی کا کام. اور پھر فرماتے ہیں اور جب تک ایک دیندار عالم کا فتویٰ بلا تعارض موجود ہے, لیکن اس طرح حکیم الامت, حکیم الامت سے جہاں کہیں کلام کیا ہے جامع ہے, چھوڑا نہیں ہے کچھ. یوں کہہ دیتے کہ جب تک ایک دیندار عالم کا فتویٰ ہے عامی کے ذمہ واجب ہے کہ اس سے اتباع کرے, نہیں یوں نہیں فرمایا, کیونکہ حکیم مجدد تھے, حکیم الامت تھے. فرمایا جب تک ایک دیندار عالم کا فتویٰ بلا تعارض موجود ہے, کوئی اور اختلاف نہیں ہے, پھر دوسرے علماء سے اتفاق کرتے ہیں, تو عامی کے ذمہ واجب ہے تو اس سے اتباع کرے, علماء کی اتباع ضروری ہے. پس ان امور میں جن کو ائمہ مجتہدین نے طے کر دیا اور اس کو علماء بالاتفاق نقل کرتے ہیں, ان میں علماء کی مخالفت کسی طرح جائز نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے ترجمہ حدیث کا موجود ہو, جب بھی علماء کی مخالفت جائز نہیں, کیونکہ ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے. فرمایا کہ دو طرح کے طبقے ہو گئے, ایک تو وہ ہے جس کے نزدیک اتباع کی ضرورت ہی نہیں, انہوں نے اپنے کو بالکل غیر مقلد بنا دیا. غیر مقلد فقہ نہیں بلکہ دین حاصل کرنے کے لیے, غیر ہم تو خود ہی کر لیں,
ہمیں اتباع کی ضرورت نہیں, ہم کسی ایک کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی ایک کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک طبقہ ٹھیک ہے, اس طبقے سے تو مجھے خطاب ہی نہیں, طبقے سے بحث ہی نہیں. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ طبقہ زور پکڑ رہا تھا اور یہ شور اٹھ رہا تھا, یہ ایک طبقہ تھا, کہتا تھا کہ نہیں ہمیں اتباع کی ضرورت نہیں, قرآن و حدیث کا مطلب ہم خود سمجھیں گے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اتباع کو ضروری سمجھتا ہے مگر اس کا کوئی معیار نہیں, ہر ایک کا اتباع کرنے لگ جاتا ہے, ہر ایک کا اتباع کرنا منع ہے. کیونکہ قرآن میں ہے وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, تم صرف اس کا اتباع کرو جو منیب ہو. ہر ایک کا اتباع کرنے کی اجازت ہے. حق تعالیٰ نے استفراد و تفریق کا فیصلہ فرما دیا کلام پاک کی اس آیت میں کہ وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں, میری طرف متوجہ ہیں, میرے منیب ہیں, ان کے رستے کا اتباع کرو. اتباع سے تو اس جماعت کی اصلاح فرمائی جو اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے, اور سبیل من انابا الی سے علاج اس جماعت کا فرما دیا جو ہر کس و ناکس کے متقل ہو جاتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ فلاں شخص آ گیا, کل ایک پرسوں ایک صاحب ملے گئے, بھائی کچھ فرمائیے, ایک صاحب ہیں غلی نام کے, وہ یہ زہر اگل رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے, تو مگر مانا نہیں سمجھتے, اور حدیث شریف سب جو ہے ایسے ہی ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو نماز بھی نہ پڑھو, کیونکہ نماز طریقہ کہاں سے آئے گا اس قدر. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ٹی وی دیکھتے کیوں, قصور تو آپ کا, حرام کام تو آپ کا. ایک تو ٹی وی دیکھتے ہیں, اس مورتی اور کمبخت کافر کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آفرانہ باتیں کرتے. ایک اور شخص آ گیا, کچھ اور ٹائی باندھ کے آ گیا اور دین کی باتیں کرنے لگ گیا, اس کے پیچھے چل پڑے. آج کل یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, چہرے کے پردہ اڑ گیا. چاہیے ہمارے لوگوں یہ دماغ میں بیٹھ گیا. پچھلی مرتبہ بیان میں یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں میں آپ کو وہ باتیں عرض کروں گا جو ایمان کو کھا جائے. جب قرآن و حدیث سے چہرے کا پردہ ثابت ہے اور ہمارے سارے بزرگ اور سارے 1400 سال تک اسے سختی سے عمل کرتے آئے, اور صحابہ اور قول اور اقوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اور قرآن کی آیت سب موجود ہیں, تو یہ کہاں سے تمہارے ذہنوں میں آ گیا کہ چہرہ کا پردہ ضروری نہیں, فرض نہیں, واجب نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ تم میں سے جو ایسی عورتیں ہو جائیں جو قواعد من النساء, یعنی ایسی عورتیں جن سے کراہت آئے, یہ تفصیل قواعد, ایسی عورتیں جن سے کراہت, اتنی عمر رسیدہ ہو گئی کہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی دلکشی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, بلکہ ان سے کراہت آئے, ان کو اجازت ہے. کلام پاک کی آیت ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار کے رکھ دیں بشرطے کہ زینت کے مواقع پھر بھی ظاہر نہ ہونے پاویں. اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی ایسا نہ کریں. تو ان کے لیے تو یہ چہرے کے پردے کا حکم ہے کلام پاک میں, بہتر یہ ہے. یہ نوجوان کہاں سے یہ حکم نکال لیا اور مردوں کے دماغ میں گھس گیا, دینداروں کے دماغ میں یہ بات کہیں سے آ گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے, تو ایمان رہے گا پھر؟ بھائی اس کو ضروری سمجھنا تو ضروری ہے. ہاں ممکن تمہارا عمل نہ ہو, کہو ہم گنہگار ہیں. ہمارے حضرت مرزا حضرات جو ہے عارف رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں کیا ملا ایک چیز ملی, ہماری نوجوانی کا وقت تھا, ایک چیز ملی, لیکن ایسی ملی جو ایمان کو بچا رہی. ان کی ایک بات ہمیشہ کان میں بیچتی, جو گناہ چاہے کرو, دو باتیں, جو گناہ تم چاہے کرو تمہاری مرضی, لیکن جو گناہ سمجھنا ہے اس کو حلال کرنے کی اور تعویل کرنے کی کوشش مت کرنا. لیکن افسوس ہمارے مقتدی دین ان چیزوں کو جو سریعاً حرام ہیں آج حلال کرنے کی طرف چلے جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچائیے خدا, جو چیزیں ہمارے اہل اللہ پرانے اور بستی زیور اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ان سے مت ہٹیے, تو ہٹنے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا عنقریب کہ سب دھوکہ ہے. وہ جسد تھے اپنے وقت کے, اولیاء کے سردار تھے, وہ غلط باتیں کہیں گے, اتنے بڑے عالم تھے, اس کا ہر ایک لوا مانتا تھا, وہ غلط باتیں کہتے تھے. آپ کو چند مثالیں تو بتا دی میں نے, اور اب وقت ہوتا تو میں اور بتا دیتا. فرمایا اتباع ضروری ہے, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی عاقل نہیں ہو سکتا کہ کفار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاقل ہونے کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نبی تو نہیں تھے لیکن عاقل بہت تھے, عقل بہت تھی, اس کو تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے. مگر باوجود اس کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین جگہ کون سی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم, جبریل علیہ السلام سے پوچھ کر بتلاؤں گا. اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا, انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم, رب العالمین سے دریافت کر کے بتلاؤں گا. بس وہ دریافت کرنے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا کہ اس مرتبہ مجھ کو حق تعالیٰ سے اتنا قرب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا تھا. کل 70,000 پردے درمیان میں رہ گئے اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر البقاء مساجد ہے, سب سے بہترین جگہ مساجد. غالباً اسی حدیث شریف میں ہے کہ بہترین جگہ بازار ہے, اور عورتوں کو بازار کا شوق ہے اور ہم بازار میں بیچتے ہیں, اور چہرہ کھلا ہوا ہے اور برقوں کے اوپر بیل بوٹے بنی ہوئے ہیں, کیا یہ سب چیزیں جائز ہو گئی ہیں؟ آج دیندار طبقہ کیوں ان کو کر رہا ہے, کیوں اس میں ڈھیل دے رہا ہے؟ کیا یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں؟ لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز تباہ آج کل کر رہے ہیں. بہشتی زیور اور ان کتابوں کو تو بالکل ساخت رکھ دیا ہے ہمارے ان لوگوں نے جن کا تعلق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس علم و عقل کے فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اور صرف یہی واقعہ نہیں بلکہ اور بہت سے امور ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یوں ہی فرما دے, حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری یہ عادت نہیں کہ جو بات مجھ کو معلوم نہ ہو میں اس میں تکلف کروں. وما انا من المتکلفین, میں تکلف نہیں کروں گا, میں کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم. بس عالم کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جو بات معلوم نہ ہو بے تکلف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پڑھ رہا ہوں, مجھے کچھ کہنے میرا حق نہیں کہ میں یہ باتیں کہہ سکوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتباع کرتے تھے تو کون اس سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ تو اتباع کا حکم ہے, اور اس کے اتباع کا حکم ہے جو کہ منیب اللہ ہو. اب میں آپ کو منیب اللہ کی کچھ پہچانیں بتا دیتا ہوں, اور یہ پہچانے بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ کی کتابوں سے انہوں نے پہلے لکھ کے سب چیز طے کر دی تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. اس میں کتاب ہے قصد السبیل, کتاب قصد السبیل میں پہچانے لکھ دی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو منیب اللہ ہیں یہ کون ہیں, اور اس بعض میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے انہی پہچانوں کو دہرایا ہے. تو میں تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے, اگر میں صرف پہچانے بتاؤں گا تو شاید پورا اندازہ نہ ہو, پوری بات بتاؤں گا تو اندازہ ہوگا کہ منیب اللہ کس طرح, اس کا راستہ کیا ہے. سبیل فرمایا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ منیب کی اتباع کرو, فرمایا اس کے طریقے کی اتباع کرو. سبیل مننا, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے حضرت ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی قصد السبیل, اور اس آیت کی بنا پہ ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. وہ منہا جائے, اور اسی میں ٹیڑھے ٹیڑھے راستے بہت سے باز ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو کہ طلب کرتا ہے. آپ طلب کریں گے تو ہدایت ضرور مل جائے گی. یہ جو انعامت اللہ ہے یہ بغیر تزکیہ نفس کے حاصل نہیں ہو سکتی. اچھی طرح سے سمجھ, یہ انعامت اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تزکیہ نفس کے حاصل ہو جائے گی تو بھول جائیے, ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. قد افلح من زکاہا, کلام پاک ہے, اس کا انکار کریں گے آپ؟ تو منیب تو یہ لوگ ہوئے جنہوں نے تزکیہ نفس کرا لیا. تو پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ اس نے تزکیہ نفس کسی سے کرایا ہو. قد افلح من زکاہا, تو اس سے ہی آپ دیکھیں گے اگر ذرا بھی عقل استعمال کریں گے تو پتہ نہیں کتنے ہی حضرات جو دین کے مقتدا ہیں اس فہرست سے نکل جائیں, اور کتنے ہی ایسے فرقے اور جماعتیں نکل جائیں گے کیونکہ یہاں تزکیہ نفس ہی نہیں ہوا. تو تم کہاں سے دین کے ٹھیکیدار بن کے کہاں جا رہے ہیں؟ تم تو اپنا بھی تزکیہ نفس پہلے کراؤ. تو جب تک تزکیہ نفس نہیں ہے وہ منیب اللہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, وہ تو برائی میں پڑ جائے گا. تو تزکیہ نفس جب نہیں ہوا ہے تو کہاں سے تم منیب اللہ کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا قرآن کا انکار کرو گے؟ تو یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کو سلوک بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں تصوف بھی کہتے ہیں. یہ وہی ہے جس کی حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تعلیم دیتے تھے, اور جس کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے تھے, تزکیہ نفس کی, سلوک کی, تصوف کی, جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں. اس کی حقیقت ہے تعمیر الظاہر والباطن, کہ اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر کی جائے, اپنے ظاہر اور باطن کو آراستہ کیا جائے. ظاہر کو اعمال جوارح اور ضروریات سے, یعنی ظاہر کو حقوق ادا کرو اور گناہ نہ کرو, اور جو اعمال جن کا حکم کیا گیا ہے, فرائض و واجبات ہیں اور سنت موقع ہیں, ان کو ادا کرو. یہی مطلب ہے اس کا. اور باطن کو عقائد حقہ اور اخلاق باطنہ سے، مثلا اخلاص اور شکر اور صبر اور تفویض اور رضا، یہ سب چیزیں حاصل کرو. فرمایا کہ درویشی کا یہ جو مرتبہ ہے سلوک کا، دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ جو مرتبہ ہے اتنا کہ گناہ سے بچو، حقوق واجبہ ادا کرو، اعمال کی پابندی کرو جو فرائض و واجبات ہیں، سنت موقع ہیں وغیرہ ہیں، اور صبر اور شکر وغیرہ کو حاصل کرو جو مقامات سب قرآن میں ہیں. فرمایا یہ مرتبہ درویشی کا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر شخص پہ فردن فردن فرض ہو، جیسے نماز فرض. اب مجھے بتا دیجیے آپ، یہ فرض عین ہے تو اس کی تبلیغ فرض عین ہوئی یا نہیں؟ فرض عین کی تبلیغ فرض ہوئی. کون کر رہا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ بتا رہے ہیں آپ کو تزکیہ نفس. اتنا درجے کا تزکیہ نفس کہ یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، یہ فرض عین ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے علی الانام لکھا ہوا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوتا دوسروں کی کہاں سے فکر ہو سکتی ہے؟ ہاں اس کا ایک دوسرا مرتبہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت نافلہ اختیار کیے جائیں اور دوام ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک نمے کو غفلت نہ ہو. یہ فرمایا کہ یہ بے شک دوسرا مرتبہ درویشی کا ہے اور یہ مندوب ہے، یہ واجب یا فرض نہیں. لیکن یہ تو فرض ہے، جب یہ فرض ہے تو کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور اگر تم نے اس فرض کو ادا نہیں کیا تو تم منیب اللہ کیسے ہو گئے؟ تم تو فرض عین میں ناقص ہو. ایک شخص نماز نہ پڑھے تو کیا وہ منیب اللہ ہو جائے گا؟ مجھ سے مجھے بتائیے آپ، سب لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، کیا نماز نہ پڑھنے والا منیب اللہ کہلائے گا یا چھوڑ دینے والا کبھی کبھی؟ نہیں کہلا سکتا. بچہ بھی کہہ دے گا نہیں وہ منیب اللہ نہیں ہو سکتا. تو جو تزکیہ نفس کو چھوڑے ہوئے وہ منیب اللہ ہے، وہ منیب اللہ نہیں ہے. تو اس کے پیچھے ہم چلیں گے؟ ہرگز نہیں چلیں گے، کیوں کلام پاک نے کہہ دیا، حق تعالیٰ کا کلام ہے کہ کس کی اتباع کرو؟ اس کی جو منیب اللہ ہے. منیب اللہ کی جو شرط اولیا ہے کہ یہ فرض عین تو کم سے کم ہو. اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے منیب اللہ کی کہ حقوق العباد ادا کریں. اور فرماتے ہیں کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، معلوم کرو علماء سے، لکھو پڑھو کتابوں کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تمام حقوق بحثی زیور میں لکھ دیے، پڑھیں ان کو. اگر حقوق العباد ادا نہیں کیے تو عمر بھر بھی ریاضت اور مجاہدہ کرے گا، چاہے کتنی نفلیں پڑھے، چاہے کتنی چلے کھینچے، چاہے کتنی تقریر و وعظ اور تبلیغ کرے، وہ ہرگز مقصود حقیقی تک اس کو رسائی نہیں ہو. اور کبھی عزم رکھے آئندہ کے لیے، سن لیجیے، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ عزم بھی ضروری ہے. منیب اللہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ عزم ہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو، اور گو مال اور جان کا کتنا ہی بڑا ضرر یعنی نقصان ہو، اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہو جاتی ہو، اور گو مخلوق کتنی ہی ملامت کرے، سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. یہ عزم ہے منیب اللہ بغیر اس عزم کے منیب بن جائے. آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے کہ شادیاں کس طرح ہوتی تھی؟ کیا بحث زیور میں لکھ نہیں دیا گیا؟ کرتے کیا؟ کہاں چلا گیا یہ عزم؟ لوگ ملامت کریں گے برادری کا کھانا نہیں دیا، اس کے ڈر سے نام و نمود، روشنی، اسراف سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کون منیب ہے. اگر اتنی ہمت نہیں تو وہ منیب تو کیا ہوگا؟ طالب حق بھی نہیں. کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہے کہ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاس بجان، شرط اول قدم مانس کہ مجنوب باش. ارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو خطرات ہیں، لیلا کی راہ میں خطرات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو خطرات ہوں گے. نقصان کا خطرہ ہوگا، بدنامی کا خطرہ ہوگا، ملامت کا خطرہ ہوگا. شرط اول قدم آنس، پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجروح ہو جائے، یعنی کسی کی پرواہ نہ کر، نہ اپنے نقصان کی پرواہ کر، نہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کر. تو مجروح ہوا نا، پاگل ہے، آج تک پاگل ہی کہیں گے اس کو. پھر اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ شیخ کامل کی 10 پہچانیں لکھتے ہیں. یہی پہچانیں اس واز میں جو آیت پڑھی گئی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب سے بیان فرمائی، منیب کی یہی پہچان ہے. فرماتے ہیں نمبر ایک، بقدر ضرورت علم دین رکھتا. دیکھیے حکیم الامت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عالم ہو، عالم کی شکل میں بقدر ضرورت علم دین رکھتا. نمبر دو، عقائد و اعمال اور اخلاق میں شرع کا پابند، شریعت کے خلاف نہیں کرتا. نمبر تین، دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہوں. نمبر چار، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہوں. آج تک یہ بھی عام جس کو دیکھیے کمال کر رہا ہے, میں نے تو یہ کیا, یہ چیز دیکھا, فنا یہ ہو گیا اور فنا یہ ہو گیا. اپنے ہی کمالات کا دعویٰ یہاں سے وہاں تک ہے. کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو, اگر کسی شیخ کامل کی صحبت ہی نہیں اٹھائی ہے تو وہ کہاں سے مریب ہو سکتا ہے؟ اور اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. منصف ہر ایک نہیں, ہر ایک نہیں سمجھے گا, اور بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مارے. مجمع عوام کا نہ ہو, یہ جو ڈنڈے والے اور جھنڈے والے ہوں, عوام کو مجمع لگا دیا, تعویذیں دے رہے ہیں, یہ نہیں. جو لوگ اس کے مرید ہوں ان میں سے اکثر کا حال بے اعتبار اتباع شریعت اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو, کہ جو اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کا حال شریعت کے اتباع ہو اور دنیا کی لالچ نہ ہو, اور تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر وہ شفقت رکھتا ہوں, اور اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی. اور آخری پہچان اس کی یہ بتائی ہے کہ وہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو. اور ایک پہچان اور ہے جو انہوں نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے خاص اپنے سلسلے کے لیے پیش کی, تو اس پر حکیم الامت نے لکھا ہے, مجھ سے تعلق ہونے والوں کے تو ہم تو حکیم الامت کا ہی نام دیتے ہیں, ہم تو انہیں کے نام. اگر کوئی حکم فنا آدمی ہے, کس کا خلیفہ ہے؟ حکیم الامت خلیفہ کا. اچھا اچھا, ان کے پاس جائیں گے, یہی ہے نا. یہ ہم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ کے پاس آتے تھے, کس لیے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ خلفا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی اتنی قدر و منزلت ان کے علم کی وجہ سے تھی, لیکن ساتھ ساتھ حکیم الامت رحمۃ اللہ کے خلفا تھے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ ارے ان کے خلفا, یہی ہے, پھر ان کے خلفا کے خلفا ہوئے. فرمایا کہ دو باتیں میں اس سے سفارش کروں گا جو بیان فرمائیں گے کہ اس سلسلے کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. نمبر ایک, بہشتی زیور کے گیارہ حصے اول سے آخر تک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پر. اب بہشتی زیور کو آپ نے ساتھ میں رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سلسلے کے بہت بڑے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, معرف القرآن لکھی اتنی بڑی کتاب, علوم تھے, کوئی حد و حساب نہیں تھا, اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے, اور ایسے مفتی اعظم جسے سب کا اتفاق تھا, سرہانے میں کون سی کتاب بہشتی زیور پوچھتی کیا, بہشتی زیور پڑھتے اس پہ عمل کرتے. ایک, سننا پڑے گا. نمبر دو, اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے مطابق رکھنی پڑیں گی. حضرت خیر لگائے تو آج ان کے ہی سلسلے کے لوگ بہشتی زیور کے مطابق اپنی حالتیں نہیں رکھیں. یہ اتنی پہچانیں بہت کافی ہیں ہم سب کے لیے. آپ اس کو دیکھیے کہ کون حضرات ہیں جن میں یہ پہچانیں ہیں, ان کے پاس جائیے, انابت اللہ کو دیکھیے, تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیے, سنت کی اتباع کو دیکھیے, اور ان پہچانوں کو دیکھیے. ان پہ تزکیہ نفسی نہیں ہوا, بیٹھے بعض لوگ مجھے ملے, فلاں بزرگ کے خلیفہ, اب دینی بات تھوڑی سی شروع ہو گئی, تو ذکر مجھ کو تو حضرت کی وجہ سے اس کے ایک ہی چیز یاد آتی ہے, کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں آتا, تو وہ زبان پہ قصد السبیل کا نام آ گیا, کہ کتاب قصد السبیل میں یہ لکھا ہے. کہنے لگے قصد السبیل یہ کون سی کتاب؟ اللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ پہلی کتاب ہے. جب بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق قائم کرتا تھا وہ اس کو لکھتے تھے, اگر طالب ہوتا تھا کہ آپ قصد السبیل کا مطالعہ کریں, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار, اور اس کا نام تک پتا ہے. ایسے تھوڑا ہی, یہ تو انابت اللہ کیسی ہو, آپ کو بنیادی باتیں ہی دین کی نہیں معلوم. جب بنیادی باتیں ہی دین کی معلوم نہیں, بہشتی زیور پڑھتے نہیں, وہ ایک صاحب ہے ہمارے عزیزوں میں, وہ کہنے کہ ہم بچوں کی کیا, بچوں کی تربیت کیسے کریں, یہ بچے سب رٹ رٹ ہو رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے آ کے رونے لگے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اس کو بڑا غم ہوتا ہے, کیونکہ میرا تعلق دینداروں سے, تو وہ اب جین پہن کر سوتا ہے, جین وہ جو کفار کی پینٹ ہے, جناتی لباس. میں نے کہا ان کو کہ اچھا کماتا ہے, کس نے لا کے دی؟ سر جھکا دیا, اچھا خود تم نے لا کے دیا, بچہ بھی چھوٹا ہے اس کو تم کافران لباس پہنا دو. اگر یہ تم تو کتابوں کے نام نہیں معلوم, بہشتی زیور کا پتہ نہیں معلوم, پڑھتے ہو ان کو. میں نے یہی کہا اپنے عزیز کو جو یہ کہہ رہے تھے بچوں کی تربیت, آپ بتائیے کہ ان پٹ کیا ہے؟ کچھ ان پٹ ہوگا تب تو آؤٹ پٹ ہوگا, کیا ان پٹ ہے, کیا دین ہے؟ آپ کیا کسی ان کو بزرگ کی صحبت میں لے جاتے ہیں؟ نہیں. کیا گھر میں ان کو بحث زیور اور ایسی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں؟ نہیں. تو پھر یہ بچہ کہاں سے سیکھے گا, کیسے سیکھے گا؟ کوئی ہے سیکھنے کی صورت؟ بھائی جتنے علم سے, تو علم تو بنیادی چیز ہے, تو علم تو اس وقت آئے گا جب بچے کو بتاؤ گے, سناؤ گے, پڑھاؤ گے. تم بتاتے نہیں. بس جتنا میری نظر میں آتا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حکیم الامت مطلب رحمۃ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ بھائی یہ طریقہ ہے, یہ منیب اللہ ہے. اس خلفشار کے وقت میں ڈھونڈو ان کو, کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کونو مع الصادقین. پھر حضرت نے مجھے فرمایا حضرت رضی اللہ صاحب, یہ وہ ہستی ہیں جن پہ ہمارے جتنے ہیں سب متفق ہیں کہ یہ بہت اللہ والے بزرگ تھے. فرمایا دیکھو, میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم بچوں کیا ہوگا, کیا کریں گے, یہ تو بہت فتنے کا وقت ہے, کیسے تربیت ہوگی؟ تو ہمیں تو آپ مل گئے, ان کو کون ملے گا, ہم تو کوئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کونو مع الصادقین قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ جی ہاں ہے. لیں گے یہ جو آیت ہے کب تک چلی ہے؟ وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے. جب تک قرآن ہے یہ آیت لاگو ہے. اور پھر فرمایا کہ بتاؤ کیا حق تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں کہ تم کو ایک حکم دیں اور وہ ناممکن ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہنے کہ جب قرآن میں حق تعالیٰ نے حکم فرمایا کونو مع الصادقین, یہ صادقین یہی منیبین کا ہی لقب, یہی منیب اللہ, تو حق تعالیٰ ضرور صادقین کو دنیا میں رکھیں گے. ڈھونڈنا پڑے گا تمہیں, لیکن مل جائیں گے. اور اگر نہ ملے تو بحث زیور لو, ان کتابوں کو لو حکیم الامت کی, اور کونے میں بیٹھ جاؤ, ان کے پاس مت جاؤ جو منیب اللہ نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے, کوئی فائدہ نہیں, گمراہ ہو جاؤ گے. وہ کوئی اس کے پاس پھنس گیا, کوئی ٹی وی والوں کے پاس پھنس گیا, کوئی جھنڈے والوں کے پاس پھنس گیا. ارے جو لوگ یہ ہے, ان دھندوں میں کتنا نقصان مسلمانوں کا ہو چکا ہے, ہلاکتیں ہو گئی, نوجوان تباہ ہو گئے, کیا کیا نہیں ہو گیا. کیوں؟ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ علامتیں تھیں کہ نہیں اس کے پیچھے ہو گئی؟ لیکن تاریخ بتا رہی کیا ہوا اور ہوگا مزید. مسلمان پٹتے رہیں گے کیوں؟ ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو منی بدل رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا.